الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. 24ویں پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے. فرمایا کہ فمن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن کذب علی اللہ, جو اللہ پر جھوٹ بولے, وکذب بالصدق, اور سچ کا انکار کرے, اذ جاء, جب سچ اس کے پاس آئے, علیہ صفی جہنم مثوى للکافرین, کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے. اسے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. جب بھی ہم اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کر رہے ہوں تو 10 مرتبہ سوچ لیا جائے کہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف یہ نسبت غلط ہو رہی ہو اور ہم جو ہے وہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق بن رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہوں. اس سے بچنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اس 24ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پہ, علیہ صلی اللہ بکافن عبد, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ, یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں, یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, جس کو اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ, اور جسے اللہ پاک ہدایت دے دیں, فَمَا لَهُم مِّن مُّضِلّ, تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی اسے ہی ہدایت ملے گی, جس کو اللہ کی طرف سے گمراہ کر دیا جائے گا تو کوئی دوسرا اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو مسلمان کرنے اور اسلام پر لانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش فرماتے تھے, کاوش فرماتے تھے اور ہر اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے. تو گویا کہ ان الفاظ سے, ان جملوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی گئی کہ دیکھیے یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہدایت ملے گی اور جس کو اللہ پاک چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. آپ اپنا سا کام کرتے جائیے لیکن حد سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر تھکائیے نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں یعنی مکے کے مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے, شرک کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا انکار کرتے تھے. اللہ کا انکار کرنے والے تو دہریے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے, کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے. جبکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ یہ تو مانتا ہے کہ کوئی اور ذات بھی ہے انسانوں کے علاوہ جو کائنات کو چلا رہی ہے, بس یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر جن کو تم پکارتے ہو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کو روک سکتے ہیں؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر, اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کریں تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت, یا اللہ مجھے کوئی نعمت پہنچانا چاہیں, هل هن ممسکات رحمتی, تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ جب جواب یہی ہے کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس کو دور نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ اگر نعمت دینا چاہے تو یہ اس کو روک نہیں سکتے, تو پھر ان کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. قل حسبی اللہ, آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں, میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہیں. علیہ یتوکل المتوکلون, توکل کرنے والے, بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فمن اہتدا فلنفسہ، جو ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، وما انت علیہم بوکیل، آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. اس کے بعد ایک حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کے اوپر روزانہ موت آتی ہے، روزانہ جو ہے وہ انسان موت کے تجربے سے گزرتا ہے لیکن پھر بھی اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا. وہ تجربہ کیا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی نفس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان سے اس کی جان لے لیتے ہیں. والتی لم تمت فی منامہا، اسی طریقے سے جس کی موت نہیں آتی اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نیند میں اس کے اوپر موت طاری کرتے ہیں. نیند جب آتی ہے انسان کو تو وہ ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، تو نیند ایک موت کا نمونہ ہے، ایک تجربہ ہے جس سے ہر انسان روزانہ جو ہے وہ گزرتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، جب نیند انسان کی آتی ہے تو انسان کی روح کا انسان کے جسم سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے تو روح جب نکلتی ہے تو واپس نہیں آتی، نیند میں ہی مر جاتا ہے انسان. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اور جس کے لیے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کی موت آئی ہے تو جب آنکھ کھلنے والی ہوتی ہے تو وہ روح دوبارہ اس کو کیا کر دی جاتی ہے، لوٹا دی جاتی ہے ایک وقت تک کے لیے، جب جس وقت تک اس کی زندگی ہے تب تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، دیکھو اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے. تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آج رات سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، کل صبح سوئیں گے تو دوپہر کو اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، کسی کو بھی نہیں پتا. اس وجہ سے کہ جب نیند میں انسان جاتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کا فیصلہ کیا ہوتا تو واپس لوٹائی جاتی ہے، اگر زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بس روح قبض کر لی جاتی ہے اور انسان کا سوتے ہی میں انتقال ہو جاتا ہے. قیامت کا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر گناہگاروں کو زمین میں جو ہے سب حاصل ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس جیسا اور دگنا بھی حاصل ہو جائے، لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت والے دن بدترین عذاب کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ یہ سب دے دیں اور اپنی جان چھوڑا لیں. آج جس مال کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور اس کے اندر جنت جہنم کو بالکل بھلا دیتا ہے کہ مال مل جائے، مزید مل جائے، مزید مل جائے اور حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیتا ہے، جب وہاں جائے گا اور قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم کے عذاب کو سامنے دیکھے گا، مشکلات کو سامنے دیکھے گا، تو اس وقت کہے گا کہ سب لے لو، جو زمین میں وہ سب بھی مجھے مل جائے تو میں دے دوں، لیکن جہنم سے مجھے کیا کر دو، بچا دو کسی طریقے سے. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فرماتے ہیں کہ قیامت والے جو ان کے سامنے وہ حالات سامنے آئیں گے اللہ کی طرف سے جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، جس کا وہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے، وہ حالات قیامت والے دن اللہ کی طرف سے سامنے آئیں گے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو غلط کام لوگوں نے کیے ہوتے ہیں اس کی برائی، اس کے اثرات، اس کے نتائج اس وقت سامنے آئیں گے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑائے کرتے تھے وہی چیزیں ان کو آ کر گھیر لیں گی. انسان کی حقیقت بیان فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو مشکل پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت دے دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو اس وقت کہنے لگتا ہے یہ نعمت تو میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے، میری کوشش کی بنیاد پر ملی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے مشکل حالات آ جائیں تو کیا کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، پریشانی سے بہت پریشان ہوں، دعا کرتا ہے. اور جب وہ حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے میں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تو یوں ہو گیا، میں نے وہ کیا تو یوں ہو گیا، میں نے یہ کیا تو یوں ہو گیا. اس وقت یاد نہیں آتا کہ بھئی اللہ نے اگر اس کے اندر اثر نہ ڈالا ہوتا تو کسی اسٹریٹجی نے کچھ بھی کام نہیں کرنا تھا، یہ اسٹریٹجیز تو پہلے بھی اپنا رہے تھے پھر بھی فیل ہوتے جا رہے تھے، یہ تو اللہ پاک نے کیا کیا، رحمت کی، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کیا کر دیا، اپنی نعمت عطا فرمائی. اب جب وہ حالات تبدیل ہو گئے تو وہ کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم، کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا. بل ہی فتنتن، یہ آزمائش ہے، ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد قالها الذين من قبلهم, اس طرح کی بات پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, انہیں کچھ کام نہیں آیا ان کا کمایا ہوا, ان کا کمایا ہوا انہیں پھر کچھ بھی کام نہیں آیا. فاصابهم سيئات ما كسبوا, اور جو غلط کام انہوں نے کیے تھے اس کے اثرات نے ان کو پکڑ لیا. والذین ظلموا من هؤلاء, آج بھی جو لوگ گناہ کریں گے, سیصیبهم سیئات ما کسبوا, آج بھی ان کے گناہوں کے اثرات ان کو پکڑ لیں گے. وما هم بمعجزین, وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے, وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. یہ ساری تو ایک طرف کی بات ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں, دیکھو اپنے اعمال سے ڈرو 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 ڈرو, لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جہاں ڈراتا ہے وہاں امید بھی دلاتا ہے, وہاں امید بھی دلاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے, اور ان الفاظ میں یہ امید دلائی ہے کہ انسان عقل اس کی جو ہے دنگ رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اے میرے بندو, کن سے کہہ رہے ہیں؟ گناہگاروں سے فرما رہے ہیں, نیک لوگوں سے نہیں. یہ کلام جو ہے وہ نیک لوگوں سے نہیں ہے, یہ کلام جو ہے گناہگاروں سے ہے, جن کو خود فرما رہے ہیں کہ الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا یعنی گناہ کیے ہیں, اپنا نقصان کیا ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ میرے بندوں فرما رہے ہیں, یہ میرے ہی ہیں, یہ کسی اور کے نہیں ہیں. یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے یوں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو اگر کسی پر غصہ آ جائے تو اس کو ایسا نکالیں گے کہ آئندہ کبھی اس کے لیے راستہ نہیں کھلے گا, بس دروازہ بند ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, بلکہ آغاز ہی جو ہے اسی طرح سے کیا جا رہا ہے, میرے بندوں سے کلام کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھائی میرے ہی ہو, آ جاؤ, راستہ کھلا ہوا ہے, بند نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کیا ہو گیا, تم نے گناہ ہی کیے ہوں گے, گناہ کر کے کیا کر دیا ہوگا, دنیا کو بھر دیا ہوگا, زیادہ زیادہ یہ کیا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں, معاف فرما دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو بڑے معاف فرمانے والے, بڑے رحم فرمانے والے ہیں. تو اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں, آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف توجہ دو, اپنے رب سے لو لگاؤ, اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلْ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ, اور عذاب آنے سے پہلے پہلے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دو, عذاب آنے سے پہلے پہلے گردن جھکا دو. جب عذاب آ جائے گا تو پھر موقع نہیں ہوگا, عذاب آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو, اپنی گردن جھکا لو. ثم لا تنصرون, کیونکہ جب عذاب آ جائے گا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور جو اچھی اچھی باتیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہیں اس کی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا, قبل اس کے کہ اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس وقت کوئی کہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی, ہائے افسوس میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی. وان کنت لمن الساخرین, میں تو مذاق ہی اڑاتا رہ گیا. او تقول, یا یوں کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اللہ مجھے ہدایت دیتے تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. او تقول حین تر العذاب, یا جب عذاب سامنے نظر آئے تو کہنے لگے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, اگر مجھے واپس بھیج دیا جائے تو اب میں بڑا نیک آدمیوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ ساری باتیں, یہ تمنائیں اس وقت پوری نہیں ہونے والی ہیں, ابھی موقع ہے, جب تک اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئیے تب تک اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس سورت کے ساتویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر, لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کا حق تھا, لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا. کیا تھا اللہ کا حق؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامه, پوری کی پوری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت والے دن. آج بھی اللہ کے قبضے میں ہے, لیکن آج کوئی کہتا ہے یہ میرا گھر ہے, یہ میرا آفس ہے, یہ میری دکان ہے, تو آج تو کچھ ظاہری اعتبار سے مخصوص جگہیں جو ہے وہ مخصوص لوگوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں, لیکن قیامت والے دن تو پوری زمین اللہ کی طرف منسوب ہونی ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ قیامت والے دن پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور سارے آسمان جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے ایک دائیں ہاتھ میں. अल्लाह के लिए दायां बायां सब बराबर है, ये हमारे एतबार से बोला जाता है और इसको कहा जाता है ये मुतशाबिहात में से। मुतशाबिहात का मतलब ये होता है कि कुरान करीम की वो बातें जिनकी हकीकत तक इंसान नहीं पहुंच सकता, जिनकी हकीकत तक इंसान नहीं पहुंच सकता, इस वजह से उसको अल्लाह ही के हवाले कर दिया जाता है कि इससे अल्लाह की जो मुराद है वही मुराद है, हमें नहीं मालूम कि इससे क्या हकीकत मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के दोनों ही हाथ जो है वो दाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के दोनों ही हाथ दाएं, हाथ से मुराद ये हमारे हाथों की तरह तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ तो जो है वो क्या चाहते हैं, जगह चाहते हैं, जिस्म है ना, जिस्म क्या चाहता है, जगह चाहता है, बगैर जगह के जिस्म नहीं हो सकता। और अल्लाह सुबहाना व तआला के बारे में हम सबका अकीदा है कि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, इस वजह से कि जिस्म क्या होता है, महदूद होता है, कोई ना किसी किसी ना किसी जगह के अंदर महदूद होता है, और अल्लाह सुबहानहु ताला गैर महदूद है, ला महदूद है, कोई हद नहीं है अल्लाह सुबहानहु ताला की। इस वजह से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह ताला किसी जगह के अंदर नहीं है, हर जगह है, हर जगह है अल्लाह सुबहानहु ताला, किसी मखसूस जगह के अंदर नहीं है। मखसूस जगह का मतलब है कि मखसूस जिस्म, और जिस्म जहाँ होगा तो वहाँ टूट फूट भी होगी, और जिसके अंदर टूट फूट फूट आ गई तो वो तो नाकिस हो गया, और अल्लाह ताला नाकिस नहीं है, अल्लाह ताला कामिल है। क़यामत वाले दिन किस तरह से आएगा, फरमाते हैं वनुफ़िख़ा फ़िस्सूर, सूर फूंका जाएगा, फ़सा'इक़ा मन फ़िस्समावाती व मन फ़िल-अर्ज़ी, आसमान ज़मीन में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय जिसके अल्लाह चाहे, थुम्मा नुफ़िख़ा फ़ीहि उख़रा, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामु यंदुरून, सारे के सारे जो है वो खड़े देख रहे होंगे क़यामत के मंज़र को, व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, ज़मीन आप इसके रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी, व वुज़िअल किताब, और जो है वो किताब लाई जाएगी, रखी जाएगी, वजी अबिन नबीयीन व शुहदा, पैगंबरों को लाया जाएगा, गवाहों को लाया जाएगा, वकुदिया बैनहुम बिलहक, और हक के मुताबिक फैसला किया जाएगा, वहुम ला युज़लमून, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके तस्वीर किया जाएगा क़यामत का मंजर है, और हम सब जो है वो क़यामत वाले दिन खड़े किए गए हैं, और सब जो है उनके सामने नामा आमाल लाया जा रहा है, और गवाह भी मौजूद हैं, कोई और हो ना हो हमारा अपना ही जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देने वाला है, तो किस कदर खतरनाक मंजर है। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, फिर अल्लाह ताला ने दो तबके बयान फरमाए, काफिरों का तबका और मुसलमानों का तबका। काफिरों के बारे में फरमाया कि इनको खींच कर जो है वो जहन्नम की तरफ लाया जाएगा, और जब जहन्नम पे लाया जाएगा फिर उसके दरवाजे खोले जाएंगे, और उसका जो दारोगा होगा वो इनसे पूछेगा, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे ही अंदर से कोई पैगंबर नहीं आते जो अल्लाह की आयात तुम्हारे सामने पढ़ते हो, और तुम्हें जो है वो इस दिन से डराते हो? वो कहेंगे कि हाँ आते तो थे, लेकिन हमने बात नहीं मानी, और आखिर हमारे ऊपर क्या हो गया, अजाब साबित हो गया अल्लाह की तरफ से। उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ, हमेशा हमेशा रहोगे, बहुत मुतकब्बिरों का ठिकाना बड़ा ही बुरा होता है। और मोमिनीन का क्या हाल होगा, वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया उन्हें भी जो है वो जन्नत की तरफ लाया जाएगा, जब वो जन्नत के पास आएंगे तो पहले से उसके दरवाजे खुले हुए होंगे, और जन्नत के दारोगे इनसे कहेंगे आओ सलामती हो तुम पर, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, इसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। वो जब उसमें दाखिल होंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपना वादा हमारे साथ सच कर दिया, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, हमें जमीन का वारिस बनाया, अब हम जन्नत में जहां चाहेंगे घर बनाएंगे, और नेक काम करने वालों का अजर बहुत ही अच्छा होता है। क़यामत वाले दिन फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द जो है वो झमघट्टा लगाए हुए होंगे, घेरे हुए होंगे, अल्लाह की हमद और तस्बीह बयान कर रहे होंगे, लोगों के दरमियान हक का फैसला किया जाएगा, वकीला, और ये बात सुनाई दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफें जो है वो अल्लाह ही के लिए। इस तरह सूरह ज़ुमर ख़त्म होती है, और उसके बाद सात सूरतें जो हैं वो हामीम 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 से शुरू होती हैं, सात सूरतें मुसलसल हामीम से शुरू होती हैं, और इनको हवामीम सबा कहा जाता है, हवामीम हामीम की जमा है, और इनके मजामीन अरबी अदब के अतबार से इंतहाई शानदार हैं, बलागत के अतबार से, इसी वजह से इनको उरूसुल कुरान भी कहा जाता है, कुरान की दुल्हन है, یہ صورتیں جو ہیں یہ قرآن کریم کی دلہنیں ہیں, ساری مکی صورتیں ہیں, اور مکی صورتوں کے اندر عموماً توحید, رسالت, عقیدہ آخرت کو بیان کیا جاتا ہے. ان صورتوں کے اندر بھی جو ہے وہ انہی تمام مضامین کو بیان کیا گیا اور بڑے ہی دلچسپ انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی جو صورت ہے سورۃ المؤمن یا سورہ غافر, اس کے اندر سورہ مؤمن اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر کیا گیا ہے جس نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تقریر کی تھی. اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ مومن رکھ دیا گیا, وقال رجل مؤمن کے الفاظ سے اس کے اندر ذکر کیا گیا. اور بالکل ابتدا کے اندر چونکہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے, یعنی وہ حروف جن کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے, ہا میم الگ الگ, ہا کو الگ پڑھا جا رہا ہے, میم کو الگ پڑھا جا رہا ہے, اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ اس کے بعد قرآن کریم کی بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. یہاں پر بھی اسی طرح سے تنزیل الکتاب, یہ کتاب جو ہے وہ نازل کردہ ہے من اللہ العزیز العلیم, اس ذات کی طرف سے, اس اللہ کی طرف سے جو بڑے غالب ہیں, بڑے علم والے ہیں. اور مزید ان کی صفات بیان فرمائے, غافر الذنب گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں, قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں, شدید العقاب ساتھ ہی فرمایا بڑی سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں, معاف فرمانے والے تو ہیں لیکن ساتھ میں بڑی سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں, ذی الطول بڑی قدرت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں, لا الہ الا ہو ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, الیہ المصیر سب کو انہی کی طرف لوٹنا ہے, سب کو انہی کی طرف لوٹنا ہے, لوٹنے کا مقام انہی کی طرف ہے. عام طور پر دنیا کے اندر ہم موجودہ زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر نہ ہی ہم سے بہت اچھے ہیں, جبھی تو ترقی کر رہے ہیں, یہ کافر جو ہیں وہ کیا ہے ہم سے بہت اچھے ہیں جبھی تو ترقی کر رہے ہیں, گویا کہ کافر ہونے کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں, گویا کہ کافر ہونے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے, کفر کے اندر اور باطل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترقی کی صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ترقی کی صلاحیت حق کے اندر ہی رکھی ہے. جہاں بھی کہیں ترقی نظر آئے تو وہاں حق بات بھی نظر آ رہی ہوگی کچھ نہ کچھ. مثال کے طور پہ فی زمانہ موجودہ زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ اکانومی کے اعتبار سے مغربی ممالک امریکہ ہم سے بہت بہتر ہے, اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں پھر بھی بہتر ہیں. حالانکہ کافر اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تجارت کے جو اصول ہم نے بیان کیے تھے, اسلام نے بیان کیے تھے, جن چیزوں کے اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے وہ انہوں نے اپنا لیے, نام اسلام کا نہیں ہے لیکن اصول وہ ہیں جن کی وجہ سے اتر ناپ تول میں کمی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, جتنا اگر یہ 1 kg لکھا ہوا ہے تو چیز 1 kg ہی ہوگی, 1 quality number 1 لکھا ہوا ہے تو quality number 1 ہی ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہماری تھی نا کہ جھوٹ نہ بولا جائے تجارت کے اندر, غلط بیانی نہ کی جائے, قسم کھا کے جو ہے وہ کسی چیز کو بیچنے کی کوشش نہ کی جائے, یہ ساری تو ہماری تعلیمات تھی, وہ انہوں نے لے لی تو وہ اوپر جا رہے ہیں. اب ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ مغربی دنیا کی وجہ سے اوپر جا رہے ہیں. قرآن کریم یہ فرما رہا ہے فلا یغرک تقلبہم فی البلاد, شہروں کے اندر ان کا گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ کافروں کا دنیا کے اندر گھومنا پھرنا اور ترقی کے ساتھ چلنا پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں نہ ڈالے؟ اس وجہ سے کہ پوری انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ کافر لوگ جو ہے وہ باوجود دنیاوی ترقی کے آخر میں برے انجام کا شکار ہوتے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح, قوم نوح نے بھی ترقی پہ تھی, نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو ترقی پہ تھی, آخر عذاب کا شکار ہو گئی. والاحزاب من بعدہم, اور ان کے بعد بہت ساری جماعتیں ایسی آئیں جو بظاہر کیا تھیں ترقی پر تھیں لیکن جب اللہ کی نافرمانی مسلسل کرتی رہیں تو آخر میں اللہ کے عذاب کا کیا ہو گئی, شکار ہو گئی. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ, ہر امت نے اپنے رسول کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ, اور غلط باتوں سے ان سے لڑائی کی. لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ, تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو جو ہے وہ دبا لیں. فَأَخَذْتُهُمْ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, ذرا دیکھو تو میری پکڑ کیسی تھی, ذرا دیکھو تو میری پکڑ کیسی تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کافروں کے لیے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وَمَنْ حَوْلَهُ, اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں, یسبحون بحمد ربهم وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. ایمان والوں کی بڑی شان ہے کہ فرشتے ان کے لیے کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ مومنوں سے جو غلطی ہو جائے تو یا اللہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحما وعلما، یا اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، آپ کا علم اور آپ کی رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا، تو جو بھی توبہ کرے آپ اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو بھی توبہ کرے آپ اس کو معاف فرما دیجئے. واتبعوا سبیلک، جو آپ کے راستے پر چلے آپ اس کو معاف فرما دیجئے. وقیہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کے بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو سیدھے راستے پر چلے ان سب کو بھی جنت میں داخل فرما دیجئے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک بڑے غالب ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. وقیہم السیئات، انہیں برائیوں سے بچا لیجئے. ومن تق السیئات یومئذ، اور اس دن جس کو آپ برائی سے بچا لیں گے، فقد رحمتا، تو اس پر آپ کا رحم ہو گیا. وذلک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. قیامت والے دن کافروں کو بڑا افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس، ہمارے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، اللہ تعالیٰ اس دن ان کو پکاریں گے کہ آج کے دن جتنا تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوتے تھے جب تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے. جب دنیا میں تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ برا لگتا تھا جتنا آج تمہیں اپنے آپ پر کیا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے اور برا لگ رہا ہے. قیامت کے مناظر ہی میں سے ایک منظر یہ قائم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یومہم بارزون، جس دن سب سامنے ہوں گے، ظاہر ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کس کی ہے آج بادشاہت، آج بادشاہت کس کی ہے. کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ آج بادشاہت جو ہے وہ اس ذات کی ہے جو اکیلی ہے اور بڑی غلبے والی ذات ہے، بڑی غالب ذات ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا. لا ظلم اليوم، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا آج. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی جو ہے وہ حساب لینے والے ہیں. انسان دنیا کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بعض اوقات دل کے اندر جو ہے وہ غلط غلط خیالات کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والی آنکھوں کو بھی جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی ہماری مخفی نہیں ہے، وہ بھی سامنے ہے جو سامنے ہے، اور وہ بھی اللہ کے سامنے ہے جو ویسے دیکھنے والوں سے چھپا ہوا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط نگاہ ڈال لے تو ہو سکتا ہے دنیا میں تو کسی کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے جو ہے وہ فلاں کو غلط نگاہ سے دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. یعلم خائنۃ العیون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، آنکھوں کی خیانت سے بالکل واقف ہے. اور اسی طریقے سے دل جو ہے اس کے اندر اگر کوئی برائی بیٹھا لگا کے بیٹھا ہوا ہو، جمع کے بیٹھا ہوا ہو، تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا. دنیاوی اعتبار سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، دیندار سمجھ رہے ہیں بڑا، لیکن دل میں اس نے جو ہے وہ کوئی غلط چیز کو جمایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر چھپایا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا، اور اسی ضمن میں اس مومن مرد کی بات ذکر کی ہے جس نے فرعون کے سامنے تقریر کی. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے، فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص نے جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے کہا، جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ آدمی تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کے آیا، معجزے بھی لے کر آیا ہے، देखो छोड़ो उसके मामले को, अगर वो झूठा होगा तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में अगर कोई नबूवत के अतबार से झूठ बोले अल्लाह ताला उसको छोड़ते नहीं है। ये अल्लाह का दस्तूर है कि अगर कोई शख्स जो है वो नबूवत का झूठा दावा करे, अल्लाह की तरफ निस्बत करे, तो अल्लाह ताला उसको छोड़ते नहीं है। पूरी तारीख इस बात की क्या करती है, गवाही देती है। तो उसने यही कहा कि वही अको काजिबन फारी का दीबू, अगर ये झूठा होगा तो इसका झूठ इसी पर पड़ जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर ये सच्चा है, ये जो कहता है कि मैं पैगंबर हूं, और अगर ये वाकईतन पैगंबर हुआ तो फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से क्या आएगा, अजाब आ जाएगा। इस वजह से अपने आप को जो है वो संभालो। देखो आज तो तुम्हें यूं लगता है कि सारी बात तुम्हारी चलती है, या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरिना फिल अर्ज़, आज तो जो है वो जमीन में तुम्हारी बादशाहत चलती है। लेकिन फमय अंसुरुना मिन बासिल्ला इन जाना, लेकिन अगर अल्लाह की पकड़ आ गई तो कौन हमारी मदद करेगा, अगर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई तो कौन हमारी मदद करेगा। अब सामने फिरौन के पास जब कोई जवाब ना हुआ तो कहने लगा, देखो भाई मैं तो तुम्हें वही बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है। قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى, जो मुझे सही लगता है मैं तुम्हें भी वही बता रहा हूँ। वमा अहदीकुम इल्ला सबीला रशाद, और मैं तुम्हें हिदायत के रास्ते ही की तरफ क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी रहनुमाई कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी उस मोमिन ने। وقال الذي آمن, वो जो ईमान ले आए थे उन्होंने कहा, ए मेरी कौम मुझे डर लगता है कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो पिछली जमातों के साथ हो चुका है, कौम नूह के साथ हुआ, कौम आद के साथ, कौम समूद के साथ, और उनके बाद वालों के साथ जो हुआ कि उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, मुझे डर लगता है तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला का क्या हो जाएगा, अजाब आ जाएगा। और मुझे क्यामत वाले दिन से भी तुम्हारे बारे में डर लगता है कि कहीं तुम्हारा मामला वहां पर भी खराब ना हो जाए। और मुझे ये, मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि क्या करो, मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ ले जाऊंगा। या कौम इन्नमा हादिल हयातुद दुनिया मता, देखो ये दुनिया की जो जिंदगी है ये तो चंद दिन का सामान है। वह इन्नल आखिरत ही दारुल करार, आखिरत जो है ना वही रहने की जगह है, रहने का असल घर जो है वो तो क्या है, आखिरत है। दुनिया के अंदर तो जो भी आया है जाने के लिए आया है, चला जाना है उसने, जो भी दुनिया में आया है वो जाने के लिए आया है, कोई भी यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। जबकि आखिरत में जो भी पहुंच जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाएगा, फिर वहां से कहीं और उसने नहीं जाना है। उन्होंने बहुत ही यानी दिलसोज अंदाज में लोगों को अपील किया, या कौमी माली अदूकुम इलन नजात, ए मेरी कौम तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ, वह तदऊननी इलन नार, और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो। تدعونني لأكفر بالله, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں, وأشرك به ما ليس لي بعلم, اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے, جبکہ میں تمہیں کس کی دعوت دے رہا ہوں, وأنا أدعوك من العزيز الغفار, میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی غالب ذات ہے, بڑی معاف کرنے والی ذات ہے. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره, کوئی شک نہیں کہ جس کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نا وہ تم بعد میں یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں. بس اس کے بعد ان کا بہرحال انتقال ہو گیا ہوگا یا جو بھی, وہ تو چلے گئے. بعد میں کس قوم فرعون کا کیا حال ہوا کہ ان سب کو پانی کے اندر کیا کر دیا گیا, غرق کر دیا گیا. اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد آتا ہو کہ کاش کہ اس آدمی کی بات ہم نے مان لی ہوتی. ان نار یعرضون علیہا, قوم فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. ویوم القیامہ, اور قیامت والے دن جو ہے وہ, ویوم تقوم الساعۃ, جب قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون, تو ان سے کہا جائے گا کہ اے فرعون والوں سخت عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ. اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے لوگ علماء کرام نے عذاب قبر پر, اس آیت کریمہ سے عذاب قبر پر جو ہے وہ علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کی طرف اشارہ کر رہی ہے, اس وجہ سے کہ یہاں دو عذابوں کا تذکرہ ہے. پہلے کہا جا رہا ہے کہ روزانہ ان کو جو ہے وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام, اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اب جو پہلے عذاب تھا وہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, اور قیامت سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے, برزخ کی زندگی ہے. برزخ کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ سارا برزخی زندگی ہے، وہ چاہے قبر میں گزارے، چاہے وہ سمندر میں گزارے، چاہے وہ راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، چاہے وہ چیلوں کو کھلا دیا جائے۔ دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف کام کیے جاتے ہیں میت کے ساتھ، کہیں جلا دیا جاتا ہے، کہیں سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے، کہیں قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کچھ بھی کر لیا جائے، اس زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، اور اس برزخی زندگی کے اندر بھی انسان کے ساتھ وہی معاملات ہوتے ہیں جو آخرت میں جا کے اس کے ساتھ ہونے ہیں، قیامت والے دن اس کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ گیلی ہو جاتی تھی۔ کوئی پوچھتا کہ آپ جو ہے وہ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ جو ہے وہ قبر کے پاس روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ قبر جو ہے وہ کیا ہے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی کیا ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ قبر جو ہے وہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو ہوگا وہ آخرت میں بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں جو ہے وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام، اور جب آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ چلو داخل ہو جاؤ اور سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قیامت دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن جو ہے وہ گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم جو ہے وہ مدد کریں گے۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، ظالموں کو ان کی معذرت اس دن کوئی کام نہیں آئے گی، وہ معافی مانگیں گے بھی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے تو کوئی کام نہیں آئے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اس دن ان کے اوپر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اس دن ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اللہ کی حمد بیان کیا کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ استغفار کیجئے حالانکہ آپ کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ پیغمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ استغفر لذنبی کا، اپنے گناہوں کی کا استغفار کیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں نہیں کہا جا رہا، یہ اصل میں امت کو کہا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب ان کو یہ حکم ہے تو تمہارے لیے تو کیا ہے، اور بھی زیادہ یہ حکم ہے کہ اپنے گناہوں کا کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی چاہیے۔ صبح میں بھی جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح پڑھ لی جائے اور ایک تسبیح جو ہے وہ شام کو پڑھ لی جائے، تو اس کے اندر اللہ کی حمد بھی آ گئی اور اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، دونوں چیزیں آ گئی۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت اہم حکم جس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے ہیں جہنم میں بڑے ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے اللہ سے نہیں مانگتے ہیں وہ جہنم میں بڑے ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا آدمی کسی انعام کا اعلان کرے کہ جو ایسا کرے گا اس کو ایسا ملے گا، اور پھر کوئی وہ شخص اس شرط کو پورا کر دے، تو وہ آدمی انعام دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ضرور دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اگر میں نے انعام نہیں دیا تو میری بے عزتی ہوگی۔ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا عزت والا آدمی بھی کسی سے انعام کا وعدہ کر کے اس کی شرط پوری ہونے پر انعام نہ دینے کو کیا سمجھتا ہے، اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب اعلان ہے کہ مانگو میں دوں گا تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا ہے کہ حرام مال کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، انسان کی دعائیں حرام مال کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں، جو جس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دعا کی قبولیت کے آثار تو نظر آتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر کسی کی دعا مسلسل قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو اسے اپنی غذا کو دیکھنا چاہیے، اپنی کمائی کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں کمائی میں حرام تو شامل نہیں ہے، اگر کمائی میں حرام شامل ہوگا تو قوی امید ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی نہ کرنے کا مطلب پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یوں کہنے لگتا ہے کہ میں عرصے سے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، میں عرصے سے کیا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، تو اب وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب دعا کرنا ہی چھوڑ دے گا تو اب دعا قبول ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی بندے کو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے، اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے اور اس کی قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کبھی دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، کبھی دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل کو اس سے دور کر دیا، مصیبت کو دور کر دیا جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ وہ مصیبت اس سے کیا کر دی جائے، دور کر دی جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ملا لیکن دعا مانگنے کا ثواب جو ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بعض حضرات سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جب نامہ اعمال میں بہت بڑے بڑے ثواب کو دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ اتنا ثواب کہاں سے آ گیا، اتنے نیک اعمال تو ہم نے نہیں کیے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ جناب فلاں وقت فلاں دن آپ نے وہ دعا کی تھی، آپ کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اس کا ثواب ہے، فلاں دن تم نے یہ دعا کی تھی تم یہ سمجھ رہے تھے کہ قبول نہیں ہوئی، اس کا ثواب، یہ اس کا ثواب، یہ اس کا ثواب ہے۔ جب وہ اتنا سب کچھ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ان سب کا کیا ہو جاتا، مجھے یہاں آخرت میں ثواب مل جاتا۔ تو آخرت میں ثواب مل جانا بھی دعا کی قبولیت ہی کی ایک صورت ہے۔ تو جب ہم مانگ رہے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانگیں گے وہی ملے گا تو ہم سمجھیں گے دعا قبول ہو گئی، ورنہ ہم سمجھیں گے دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ آج 23ویں شب ہے اور رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں جن کے اندر شب قدر ہونے کا ہر رات میں امکان بھی ہوتا ہے، اور شب قدر کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھائی کہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، ہمیں بھی جو ہے وہ آپ کیا کر دیجیے، معاف فرما دیجیے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ دیکھو رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، دن کو تمہارے لیے دیکھنے اور معیشت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ قرار عطا فرمایا ہے، یعنی ایسا نہیں فرمایا کہ نہ اس پہ چل سکیں اور نہ ایسا فرمایا کہ اس کے اندر کھیتی باڑی بھی نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بہت بہترین بنائی ہیں، تمہاری شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور بہت بہترین بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں جو ہے وہ پاکیزہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انسان سوچ سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ بہت سے جانور جو ہیں وہ انسانوں سے خوبصورت نظر آتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن جو ڈیل ڈول اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ویسا کسی کو بھی نہیں دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سینسز کے لیے کے ذرائع بنائے ہیں وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ناک یہاں کی بجائے یہاں ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ناک جو ہے وہ یہاں ہونٹوں سے اوپر ہونے کی بجائے پیچھے سر کے پچھلی طرف ہوتی ہے، کیسا لگتا جب انسان کچھ کھانے کے لیے اٹھاتا تو پہلے ناک کو سونگھاتا یوں کر کے لے جاتا، ابھی تو صورت حال یہ نا کہ بعض اوقات منہ میں ڈالتے ہوئے ہی فوراً ناک بتاتی ہے کہ نہیں نہیں خراب ہے مت ڈالنا، بو آ رہی ہے مت ڈالنا، اس صورت کے اندر کیا کرنا پڑتا، پہلے ہاتھ گھما کے پہلے ناک کو سنگھایا جاتا، پھر ناک بتاتی کہ نہیں صحیح ہے کھا لو، پھر آگے واپس لا کے کیا کرتا انسان کھاتا، ایک مثال خالی ایک چیز کی مثال ہے. ویسے تو ہر ہر چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انسان حیران رہ جائے گا. یہ جو ہڈیاں ہیں, اگر یہ ہڈیاں ایسی لچکدار نہ ہوتی اللہ کی طرف سے تو یہ ہاتھ ہم موڑ سکتے تھے؟ نہیں موڑ سکتے. ایسے ہاتھ ہوتا تو ایسے ہی ہوتا, ایسے ہوتا تو ایسے ہی ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا ہے, بہترین تخلیق اللہ تعالی نے بنائی ہے. چہروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین بنایا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, تمہاری شکلیں اللہ نے بنائی ہیں اور بہترین بنائی ہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں, ان پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کی تخلیق کے مراحل کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا, پھر تمہیں بچہ بنایا, پھر تمہیں جوان بنایا, پھر تم بوڑھے ہو جاؤ گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جائیں گے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, اور اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ تمہیں اپنے مقررہ وقت تک پہنچنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, شاید کہ تم کیا کرو, عقل رکھو, کچھ سمجھو کہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. دنیا سے بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے, جانا ہے. جب جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ویسے عام حالات کے اندر انسان کو نعمتوں پر خوش ہونے کی اجازت ہے, لیکن اگر نعمتوں پر کچھ کوئی اترانے لگے تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. کچھ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ تمہارے اوپر عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بے جا خوش ہوتے تھے. وبما کنتم تمرحون, اور تم جو ہے وہ اترایا کرتے تھے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو اللہ پاک نے حسن دیا ہے, اترانے کی ضرورت نہیں ہے. جوانی دی ہے, اترانے کی ضرورت نہیں ہے. علم دیا ہے, اترانے کی ضرورت نہیں ہے. شعور اور احساس دیا ہے, اس پر بھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اتنے ہی لوگ ہیں جن کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر احساس چھین لے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں, ان پر ہمیں اترانے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی سورہ مومن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے آپ سے پہلے کئی سارے پیغمبر بھیجے ہیں. مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, کئیوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور کئیوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے ہیں. یعنی تمام کے تمام پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نہیں کیا گیا ہے. کچھ کا تذکرہ کیا اور کچھ کا تذکرہ نہیں کیا. اس سورت کے آخر میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, جب لوگوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا تو اب ان کو ایمان نے کوئی کام نہ دیا. یعنی اللہ کے عذاب جب سامنے آ جائے تو پھر ایمان کوئی کام نہیں دیتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. وخسر ہنالک الکافرون, جب پکڑ آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر کافر لوگ جو ہے وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے. اس کو حامیم سجدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حامیم والی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک واحد صورت ہے جس کے اندر سجدہ بھی ہے. حامیم والی جتنی صورتیں سات, ان میں سے یہ واحد صورت ہے جس کے اندر سجدہ بھی ہے. اس وجہ سے اس کو پہچان کے لیے حامیم سجدہ کا نام دیا گیا ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات واضح ہیں, بالکل فصل فصل کھول کھول کر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بیان کیا ہوا ہے. اور عربی زبان میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا کیونکہ اس کے سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ عربی تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فاستقیموا الیہ واستغفروا, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ استقامت اختیار کرو, ان کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرو. واستغفروا, اور اللہ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کیا کرو. آسمان زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها, اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین سے فرمایا کہ ہمارے حکم کو جو ہے وہ چاہے خوشی خوشی قبول کرو, چاہے مجبور ہو کے قبول کرو. قالتا اتینا طاعین, تو آسمان زمین نے کہا کہ ہم خوشی خوشی کیا کرتے ہیں, آپ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں. فقضاہن سبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے دو دن میں سات آسمان بنا دیے. واوحى في كل سماء امرها, ہر آسمان کو اس کا کام جو ہے وہ بتلا دیا. وزین السماء الدنيا بمصابيح وحفظا, اور دنیا کے قریب جو آسمان ہے یعنی جو جن جو ہمیں لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے آسمان, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چراغ بنا دیے ہیں, روشنیاں بنا دی ہیں ستاروں کی شکل میں. وحفظا, اور یہ آسمانی حفاظت کے نظام کا بھی حصہ ہے, جیسا کہ سورہ صافات میں فرمایا کہ شیطانوں کو اس کے ذریعے سے بعض اوقات مارا بھی جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور مست ہو گئے دنیا کی زندگی میں, تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. قوم عاد جو ہے وہ انتہائی طاقتور قوم تھی, وہ یہاں تک غرور میں آ گئے, گھمنڈ میں آ گئے کہ کہنے لگے من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے, ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے. اردو میں کیا ایک جملہ بولا جاتا ہے, ہمسا ہو تو سامنے آئے, یعنی ہم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے تو آئے سامنے آ جائے, مقابلے میں آ جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ خود پسندی کا شکار ہو گئے, اور خود پسندی جو ہے یہ باطن کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, جس کی وجہ سے انسان کی ترقی کا راستہ رک جاتا ہے. جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو اگلی جو منازل ہوتی ہیں وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں ہوں بڑی چیز ہوں. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی من تواضع للہ رفع اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تو اس کو اگلی منازل نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے سے آگے لے جاتے ہیں. بہرحال جب انہوں نے یوں کہا من اشد منا قوة, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ بھول گئے اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے, ہوا اشد منہم قوة, وہ ذات ان سے زیادہ طاقتور ہے, جس نے ان کو اتنا طاقتور بنایا ہے تو وہ کیا اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, لیکن ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی, آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ آندھی کا عذاب بھیج دیا, سخت آندھی, ٹھنڈی, انتہائی ٹھنڈی جو ہے وہ ان کے اوپر آئی. فی ایام النحسات, وہ دن ان کے لیے بڑے نحوست والے ثابت ہوئے اور ان سب کو جو ہے وہ سلا دیا, ختم کر دیا قیامت والے. اسی طریقے سے قوم سمود کے ساتھ ہوا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کڑک کا عذاب بھیجا, بجلی کی کڑک کا عذاب بھیجا اور وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے. قیامت والے دن انسان جو ہے وہ اپنی کھال سے, اپنی کیا کہتے ہیں جسم کے اعضاء سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, بھئی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو, تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. ان کی طرف سے جواب عجیب ہوگا, قالوا انتقن اللہ الذي انتقى كل شيء, وہ کہیں گے کہ اس ذات نے ہمیں بولنے پر مجبور کر دیا جو ذات ہر کسی سے بلواتی ہے. حدیث شریف میں آیا نا کہ لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ بھائی ہاتھ کیسے بولیں گے, پیر کیسے بولیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ کیا اس گوشت کے ٹکڑے میں نہیں رکھ سکتے, یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے. تو جو ذات اس سے بلوا سکتی ہے, زبان سے بلوا سکتی ہے, وہی ذات جو ہے وہ ہاتھ سے بھی بلوا سکتی ہے, وہی ذات جو ہے وہ پاؤں سے بھی بلوا سکتی ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اپنے ہاتھ پیر سے نہیں چھپتے ہو, بہت سارے گناہ انسان ایسے کرتا ہے جس میں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے, لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ہاتھ پیر تو دیکھ رہے ہیں نا مجھے, یہ بھی میرے خلاف گواہی دیں گے, یہ بھی میرے خلاف کیا کریں گے, گواہی دیں گے. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم, تم چھپتے نہیں تھے اس بات سے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد جو ہے وہ تمہارے خلاف کیا کرے گی, گواہی دیتی تھی, دے دے گی, اس کا تمہیں خیال ہی نہیں ہوتا تھا. بہرحال اب جب جہنم میں ڈالے جائیں گے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وہی استعتبو, اور اگر یہ معافی مانگے فما ہم من المعتبین, تو ان کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, ان کے عذر معذرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مت سنو, قرآن مت سنو. آج بھی کچھ صورتحال یہی ہے کہ قرآن سے روکنے کے لیے بہت سارے دیگر مشغلے ہمیں دے دیے گئے. آج کسی سے بھی کہو گے بھائی جو ہے وہ روزانہ ذرا قرآن کریم کے ایک رکوع کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کرو تو کہتا ٹائم ہی نہیں ہے, اور اور دنیا کے 10 کاموں کے لیے وقت ہوگا لیکن قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا. اتنے سارے کاموں کے اندر اس کو الجھا دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اب دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں, ایک گھنٹے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے, کیا کیا چیزیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم عام زندگی کے اندر قرآن سے رہنمائی حاصل ہی نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس سے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم پورے قرآن کریم کو سمجھیں, پورے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. جو اس استقامت کو اختیار کرتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں, انہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں, اللہ تخافوا, ڈرو نہیں, ولا تحزنوا, غم مت کرو, وابشروا بالجنہ, اور اس جنت کی خوشخبری سن لو, التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور آخرت میں جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا. ولکم فیہا ما تدعون, جو تم مانگو گے دیا جائے گا. نزلا من غفور الرحیم, یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری دعوت ہوگی, تمہاری میزبانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو, اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. وعمل صالحا, اچھے اعمال کرتا ہو. وقال اننی من المسلمین, اور اچھے اعمال کر کے پھر بھی تواضع اختیار کرتے ہوئے کہتا ہو کہ میں تو ایک مسلمان ہوں دیگر مسلمانوں کی طرح, میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں تو دیگر مسلمانوں کی طرح کیا ہوں, ایک مسلمان ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے. ادفع باللتی ہی احسن, اگر برائی کو ٹالنا ہو تو اچھے انداز سے رد کرو, برائی پر رد کرنا ہو تو اچھے انداز سے رد کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی حالات انسان کے سامنے آتے ہیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک انسان ری ایکشن کرے اور ایک یہ ہے کہ انسان اس وقت اپنی عقل چلائے اور کوئی اپنی طرف سے اقدام کرے, بجائے اس کے کہ دوسروں سے متاثر ہو کے ری ایکٹ کرے. جب ری ایکٹ کرتا ہے تو بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, انسان نگیٹو ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے کہ حالات جو بھی ہوں گے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو اس صورت کے اندر انسان پوزیٹو ہو کے کیا کر سکتا ہے, فیصلے کر سکتا ہے. اور اگر انسان اس عادت کو اپنا لے تو آخر یہ کام ہو جائے گا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, وہ جس سے تمہاری دشمنی ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کیا ہے, وہ تمہارا بڑا گہرا دوست ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سب کے سامنے, کہ جن دشمنوں نے جو ہے وہ کیا کیا, گھر سے نکال دیا, اپنے پسندیدہ شہر سے نکال دیا. جب اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ان کے اوپر تو کیا کیا, لا تسریب علیکم اليوم, جاؤ بھائی آج کوئی سوال نہیں ہے, تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا تو میں بھی کیا کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں. کیا ہو گیا کہ جو لوگ دشمن تھے, انتہائی جان کے دشمن تھے, وہ کل کو جان نساور کرنے والے بن گئے. یہی جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, لیکن اس کے لیے چاہیے صبر. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ کیفیت انہی کے لیے ہوگی جو صبر کریں گے, جو صبر کریں گے. یعنی یہ آسان کام نہیں ہے کہ انسان کو اپنے دشمنوں پر قوت مل جائے اور پھر ان کو کیا کر دیں, انسان معاف کر دیں, یہ آسان کام نہیں ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, جس کو اللہ نے بڑا نصیب دیا ہوگا نا وہ یہ کام کر سکے گا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نصیب دیا ہوگا وہ یہ کام کر سکے گا. بڑی جس کی قسمت ہوگی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ لوگوں سے مناسب انداز سے پیش آئے, اور جب لوگوں سے مناسب انداز سے پیش آئے گا تو دشمن بھی اس کے دوست بن جائیں گے. پھر فرمایا کہ اگر یہ کام جب انسان کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان بیچ میں ضرور آئے گا, وہ انسان کو بھٹکائے گا ضرور. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگو اور بیچ میں شیطان جو ہے وہ کیا کرے تمہیں کچوکا لگائے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. فوراً کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر انسان کسی کے ساتھ کسی نے برا کیا, آپ اس کے ساتھ اچھا کرنے لگے, شیطان آئے گا, بہکائے گا کہ یار اس نے تو تمہارے ساتھ ایسا کیا, تم کیوں اس کے ساتھ اچھا. فوراً کیا کر لیا جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے, کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان کے وار سے بچ سکتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 24 پارے کے آخر میں فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھا عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا, ومن اساء فعلیہ, اور جو برا عمل کرے گا تو اپنے ہی خلاف کرے گا. وما ربک بظلام للعبید, آپ کا رب بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, انسان جو ہے وہ اچھی باتیں مانگنے سے تو نا امید نہیں ہوتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مشکل حالات آ جائیں, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, تو انتہائی جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے, انتہائی مایوس ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے اس کی کوئی دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوئی, حالانکہ دسیوں دعائیں پہلے قبول ہوتی رہی ہیں. اور اگر انسان ناشکرا ہو نا تو اس کے جملوں سے پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, آپ نے کسی وقت کوئی دعا مانگی, وہ دعا قبول ہو گئی. جب دعا قبول ہو گئی ویسا ہی ہو گیا جیسے آپ نے مانگا, تو کاش میں اس وقت یہ مانگ لیتا. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ ناشکرا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی جو مانگا تھا وہ مل بھی گیا ہے, پھر سوچتا ہے کہ کاش جو قبولیت کی گھڑی تھی یہ نہیں, یہ مانگ لیتا, تو یہ تو ناشکرا پن کی بات ہو گئی نا بھائی. اب مانگ لو, اب کیا اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا کیا؟ اب بھی تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اب بھی ہو سکتا تو یہ چیز اگر تمہارے لیے بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اب بھی دے دیں گے. اگر بہتر نہیں ہوتی تو اس وقت مانگتے تب بھی نہیں ملتی, اس وقت مانگتے تب بھی نہیں ملتی اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو یہ ناشکراپن انسان کا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے فرمایا کہ لَكَ کفور, یہ بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, جب ہماری طرف سے انسان کے اوپر نعمت ہوتی ہے تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا رخ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اس کے اوپر سخت حالات آتے ہیں, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ صرف لمبی دعا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لمبی دعا اس وقت قابل تعریف ہے جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہو. جب انسان جو ہے وہ دعا کے اندر کیا کرتا ہو, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کی عبادت کرنا اس کا مقصد ہو, تو یہ دعا جو ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے مفید ہوتی ہے. ورنہ خالی خولی کی لمبی لمبی دعائیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بعض اوقات مفید نہیں ہوتی ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ کسی قابل تعریف عمل کے طور پر نہیں فرمایا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے پوری دنیا میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو ہے وہ 1400 پہلے کیا تھا, آج تک یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر ہی آ رہا ہے. کہ ایک وقت تھا کہ انسان پوری دنیا کا مرکز سورج کو سمجھتا تھا, اور آج جو ہے وہ علم کہہ رہا ہے کہ نہیں جی, سورج بھی کسی اور نظام کے تحت گھوم رہا ہے, سورج بھی کسی کے, اور ایک سورج نہیں ہے, نظام شمسی کے علاوہ کئی اور نظام شمسی بھی ہیں. آج جو ہے وہ تاریخ سائنس کچھ اور بتا رہی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں, وہ نشانیاں جو ہیں وہ نظر آتی جا رہی ہیں, آتی جا رہی ہیں, آتی جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ جب ساری سائنس جو ہے وہ قرآن کریم کے سامنے کیا کر دے گی, اپنا سر جھکا دے گی اور مان جائے گی کہ قرآن کریم نے جو بات کہی تھی وہی کیا ہے, حتمی اور فائنل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر مضبوط عقیدہ اور مضبوط ایمان نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله اب سے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جو جو بھلائیاں مانگی ہیں, یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں, ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اب سے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کے جن جن شرور و فتنوں سے پناہ مانگی, اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, پناہ عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔